کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد لولیہ والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سوائے نادان اور احمق شخص کے ملت ابراہیم سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں منتخب کر لیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. یاد کرو جب کہا ان سے ان کے پروردگار نے جھک جاؤ، آپ نے کہا میں جھک رہا ہوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے. یہاں سے قرآن حکیم فرقان مجید کا جو سلسلہ دعوت شروع ہو رہا ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے ناظرین کو توجہ کرنی ہوگی ان مضامین کی طرف جو ان آیات سے پہلی آیات میں گزرے ہیں. وہاں ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت بیان ہوئی تھی اور ان کی زندگی کا حسن، وہ جس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت میں خود ڈوب کر اپنی زندگی کے رات اور دن گزارتے تھے، دوسروں کو بھی اسی چیز کی دعوت دیتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ دنیا بھر کے انسان کیا کسی نقطہ پر، کسی شخصیت پر متحد ہو سکتے ہیں، تو قرآن حکیم جواب دیتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی ذات وہ ہے جو کاروان انسانیت کو متحد کر سکتی ہے. وہ سرمایہ، وہ فکر اور وہ سوچ اور وہ دین جس کی بنیاد پر تمام انسانوں کو توجہ دینی ہوگی، انہیں ان آیات میں بیان کیا گیا. بیان کرنے کے لیے اسلوب اتنا دل نشین اور اتنا جاذب نظر اور اتنا روح میں اترنے والا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والا اور کتاب رحمت کو سننے والا پوری طرح محسوس کر سکتا ہے. زور دے کر قاری قرآن کو اور سامع قرآن کو سمجھایا گیا کہ جو شخص ملت ابراہیم سے روگردانی کرتا ہے وہ سفی ہے. ناظرین، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تینوں اصطلاحات کی طرف توجہ دینی ہوگی. ایک تو یہ کہ صفاحت کیا ہے اور صفی کسے کہتے ہیں، اور دوسرا استفاء کیا چیز ہے جسے بطور انعام اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور تیسرا یہ دیکھنا کہ جو جزا بیان ہوئی ہے اس جزا کا اسلوب کیا ہے. خیر، یہ قرآن کے لیے بذات خود اس جزا کے بیان میں بھی ایک ہدایت موجود ہے. صافیہ نفس کا مفہوم ہم سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں. صفی کیا ہے؟ عرب کہتے ہیں کہ صفی شراب صف عن. اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی پیتا جائے لیکن اس کی پیاس نہ بجھے، تو عرب کہتے ہیں کہ صفی شراب صف عن، کہ ایک آدمی پانی پینے کے باوجود اپنی پیاس کو بجھا نہیں رہا. یوں ہی کہا جاتا ہے صوبن صفی، ایسا کپڑا جسے اچھے طریقے سے تیار نہ کیا گیا ہو، اسے اچھی طرح سے بنا نہ گیا ہو، اس میں خامی رہ گئی ہو، اسے کہتے ہیں صوبن صفی. یوں ہی راغب نے لکھا کہ اونٹ یا گھوڑے کی مہار کو بھی یہی کہا جاتا ہے. اسے صفا سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اونٹ کی حرکت سے مہار مسلسل متحرک رہتی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو وہ شخص جو ناداں ہو، اس کے نادانی کا سب سے پہلا بوجھ جو اس کی شخصیت پر پڑتا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اسی سے عرب لوگ نادانی کے معنوں میں، نفس کے ہلکا پن کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید نے یہاں کہا کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ. جو شخص اپنے نفس کو ہلکا کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نادانی کی ظلمت میں آلودہ کر لیتا ہے، وہ شخص ملت ابراہیم کا پیروکار مخلصانہ طور پر نہیں ہو سکتا. ناظرین، یہاں صفی نفس میں نفس کی اصلاح کے بھی بہت سارے نکات پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے. قرآن حکیم اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اصلاح نفس کتنی ضروری تھی، اس حدیث شریف سے اس کا مقام جانا جا سکتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا. ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی ساری زندگی بس خودی کے فہم اور خودی کے افہام میں بسر فرما دی. اپنے نفس سے آگاہ ہونا اور اپنے نفس میں غور و فکر کرنا، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جاننا، یہ بہت بلند مقام ہے. قرآن حکیم فرقان مجید یہاں صافیہ نفسہ میں ان لوگوں کا حوالہ دے رہا ہے جو اپنے نفس کو ذلت کے ماحول سے نکالنے کے لیے غور و فکر نہیں کرتے، انہیں اپنی ذاتی نشو نما سے غرض ہی نہیں ہوتی. وہ لوگ دین ابراہیم کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یا دین ابراہیم کی قیمت ان کے اندر کیسے انقلاب بپا کر سکتی ہے؟ یہاں اصلاحی نقطہ نظر سے صافیہ نفسہ کا سہارا لے کر میں ملت ابراہیم کی روشنی میں چند مراحل کی تعین کرنا چاہوں گا جو انسانی تربیت کے لیے از حد ضروری ہیں. اس سے نفس کی جلا ہوتی ہے اور اصلاح ممکن اور شخصیت سنورتی ہے. نفسیات اور اخلاق کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلا انقلابی مرحلہ انسانی ذات کی نشو نما میں اپنے جوہر کو پہچاننا ہوتا ہے. وہ شخص جو اپنی ذات کے اندر اپنے جوہر کو پہچانتا نہیں وہ خوبیوں کی منزل کا نہ تو مسافر بن سکتا ہے اور نہ وہاں رسائی حاصل کر سکتا ہے. انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے, اپنی خودی کو پہچانے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذات میں کیا حسن مضمر رکھا ہے. یاد رکھیے کہ نبوت کا دست کرم بھی اسی جوہر کو نکھارتا ہے, اور جوہر کو نکھارنے کے بعد کسی کو فاروق بنا دیتا ہے, کسی کو صدیق بنا دیتا ہے, اور کسی کو رشک فقر علی بنا دیتا ہے. یہاں جوہر کے پہچاننے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ منزل کی واضح تعین. منزل کے بغیر سفر آوارگی ہوتی ہے, اور اگر منزل متعین ہو تو پھر سفر آوارگی نہیں بلکہ کامیابی کا ضامن ہوا کرتا ہے. قرآن حکیم میں جو زندہ کردار پیش کیے گئے ہیں آپ ان میں غور و فکر کریں کہ ان میں ڈیسٹینیشن اور سفر کا واضح تصور موجود ہے. گویا انسان کو انسان مرتضی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کا جوہر پہچانے اور اپنی زندگی کی منزل واضح کرے. اس کے بعد منزل اگر واضح بھی ہو تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے اہداف متعین نہ ہوں تو سفر پھیکا بھی ہوتا ہے اور بے معنی بھی ہوتا ہے, اور یقیناً مقاصد کے بغیر منزل بھی اطمینان کا باعث نہیں بنتی. اس لیے اچھے لوگ, خوبصورت لوگ جو اپنی شخصیتوں کے نشو نما میں ہمیشہ منہمت رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اہداف زندگی متعین کریں. منیمم ٹارگٹس اینڈ میکسیمم ٹارگٹس. پتہ ہونا چاہیے جو لگائے حیات میں کہ مجھے کرنا کیا ہے اور مجھے منزل تک پہنچنا کیسے ہے. اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ مخلصانہ جدوجہد, تگ و تاز اور ساہی و کاوش. اگر تخم اچھا بھی ہو اور کھیتی بھی اچھی ہو لیکن محنت نہ ہو, تگ و تاز نہ ہو, تو اچھے تخم خود بخود کھیتیوں میں نشو نما نہیں پایا کرتے. اس کے لیے ماتھے پر بوند بوند پسینہ سجانا پڑتا ہے, راتوں کے جگراتے کاٹنے پڑتے ہیں اور دنوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن حکیم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے, لیس للانسان الا ما سعى. پیغمبرانہ اصلاح کا نظام اور تربیت کا نظام اس عنصر کو شخصیت کے لیے اور شخصیت کی نشو نما کے لیے ضروری قرار دیتا ہے. اس کے بعد واضح رہنمائی نہیں ہوگی, واضح نمونہ نہیں ہوگا تو اصلاح نفس بھی ممکن نہیں ہوگی. قرآن حکیم نے یہاں اسی بات کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. ایک طرف کہا کہ منصف یا نفسا, اور دوسری طرف ملت ابراہیم کا حوالہ دیا. معنی یہ ہے کہ نفس صفی ہے, وہ ناداں ہے. اگر اس کو رہنمائی میسر نہ آئے, اگر گائیڈنس مل جائے, اس کو اسوہ مل جائے, تو وہی نفس جو ناداں ہے وہ ترقی کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور عرش آشنا ہو جاتا ہے. یہی گائیڈنس, یہی رہنمائی قرآن حکیم انسانوں کے لیے ضروری قرار دیتا ہے, بجائے اس کے کہ انسان جنگلوں بیابانوں کے اندر ذلیل و خوار ہوتا پھرے اور پھر زندگی اس کی ضائع ہو جائے اور منزل اس کو میسر نہ ہو. رب کریم رحم کھاتے ہوئے اذن الصراط المستقیم کے اندر, اذن الصراط المستقیم کے اندر سیدھے راہ کی جستجو بھی پیدا کرتا ہے. جستجو پیدا کرنے کے بعد ان کے سامنے امامت کا واضح تصور بھی دیتا ہے کہ نبیوں کا دامن پکڑا جائے، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم اپنایا جائے. اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ منفی راستوں سے بچا جائے. منفی راستوں سے نہ بچنا بذات خود انسان کے لیے خسران کا سبب ہے اور نقصان کا سبب ہے. ایک اور چیز جو اس آیہ کریمہ کی تشریح میں ضروری ہوگی کہ یہاں ملت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ ملت کیا چیز ہے؟ بارہ آپ سے بات فرمائیں گے کہ دین لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی آپ سنیں گے کہ شریعت لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی آپ محسوس فرمائیں گے کہ ملت لفظ استعمال ہوتا ہے. شریعت میں اور ملت میں اور دین میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آیہ کریمہ میں لفظ ملت استعمال ہوا تو ہم اس کے ماخذ اشتقاق کو سمجھنے کی طرف بڑھیں گے کہ اس کا اساسی اور وضعی اور بنیادی معنی کیا ہوتا ہے. اس کے لیے راغب اصفہانی کو ہم پڑھنا چاہیں گے. المفردات کے اندر راغب اصفہانی لکھتا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ امللت الکتاب علی الکاتب، میں نے کاتب کو یعنی لکھنے والے کو ایک خط املا کروایا یعنی لکھوایا. تو یا لکھا ہوا قانون ملت کے مفہوم میں شامل ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملا جس جگہ تنور پر روٹیاں پکائی جائیں اس جگہ کو ملا کہتے ہیں، کیونکہ وہاں کثرت کے ساتھ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو کثرت کے ساتھ آمد و رفت کے مفہوم میں ملا لفظ استعمال ہوا. طریق ملیل استعمال ہوا، تاج العروس لکھتا ہے طریق ملیل. طریق ملیل اس واضح راستے کو کہتے ہیں جس پر مسافر کثرت کے ساتھ چلتے ہوں. گویا راستے کا معنی، مسلک کا معنی، مکتب کا معنی، کثرت کے ساتھ کسی چیز کو ایڈاپٹ کرنے کا معنی، لکھا ہوا قانون اور لکھا ہوا دستور، یہ معنی اس لفظ کے اساسی ہیں. اب اس کو اصطلاح میں استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ائمہ تفسیر نے لکھا کہ دین جو ہے وہ تمام پیغمبروں کے مشترکہ سرمایہ کو کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے تک سب انبیاء علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ دین ہی ہے. گویا دین سب کا مشترکہ سرمایہ، اور اس کے بعد جو ملت ہوتی ہے، جو کامن چیزیں ہوتی ہیں تمام انبیاء علیہ السلام میں، مثلاً عبادت ہے، فیاضی ہے، رحم دلی ہے، مسلمہ اخلاق ہوئے، عبادات میں مسلمہ چیزیں ہوئیں جیسے طہارت ہے، یہ ملت کہلاتی ہے. اور شریعت وہ جزیاتی اور فروعی تعلیمات جو ہر پیغمبر کے ہاں منفرد ہوتی ہیں ان پر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، جو شخص اپنے نفس کو نادان بنا لے وہ دین ابراہیم سے روگردانی کرتا ہے. ولقد اصطفیناہ فی الدنیا، اسی آیہ کریمہ کا یہ جملہ، بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، ان کا استفاء کر لیا. یہ دراصل انعام ہے کہ جس وقت کوئی شخص یوں لنگائے حیات میں اپنے معبود کی مرضی کو اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کی طرف سے ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کا استفاء ہوتا ہے، یعنی اسے چن لیا جاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا بھی امتحان ہوا، ان کی آزمائشیں، کیا یہ چھوٹی آزمائش تھی کہ آپ کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا، اور جس وقت پھینکا جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ کوئی آپ کی حاجت، تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ فما الیک فلا، کیا میں اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھوں؟ جو میرا پیدا کرنے والا ہے وہ مجھے جانتا نہیں ہے. اور پھر جبرائیل نے کہا کہ فاسأل ربک، اپنے رب سے سوال کر. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے سوال سے زیادہ میرے معبود کا علم میرے لیے کافی ہے، مجھے سوال اس کے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت. پھر رب عز و جلال نے آگ کو بھی گلزار بنا دیا. پھر لق و دق میدان میں معصوم بچے کا چھوڑنا، پھر قربانی کا حکم ہونا، تو ذرا بھر دقیقہ بھر کے لیے ہچکچاہٹ نہ ہونا، اور رب عز و جلال کی طرف سے رکھے ہوئے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونا، یہ تمام امتحانات کی جیتیں اور ڈائریکشنز تھیں. جس وقت ابراہیم ان سب میں کامیاب ہوئے تو رب کریم نے کہا کہ ہم نے اسے استعفا کا انعام دیا، یعنی انہیں چن لیا دنیا میں. یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ میں بھی مسلمان جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اپنے نمازوں میں جہاں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، وہاں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. یہ دراصل ان کی مخلصانہ جدوجہد کا وہ ریٹرن ہے جو اللہ رب العالمین نے استعفا کی صورت میں ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیا. پھر اس کے بعد کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ دراصل آخرت کی جزا بیان ہوئی، لیکن جزا بیان کرنے کے لیے بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی گئی کہ اور آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. جزا تو یہ بھی ہو سکتی ہے، جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی، مادی انعامات ہوں گے، روحانی انعامات ہوں گے، لیکن استعفاء ابراہیم کا انعام جزا جو بیان کی گئی، فرمایا کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. معنی یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جنت کا مل جانا، اور ایک انعام یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کئیوں کو جنت مل جانا. یہاں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے وہ انعام رب ذوالجلال نے ذکر کیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور یاد کرو کہ جب کہا ان سے ان کے رب نے کہ گردن جھکاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں گردن جھکاتا ہوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے. یہاں بھی ابراہیم خلیل اللہ کے جذبہ سے پاس وفاداری، فداکاری، ایثار، عبادت، للہیت، خدا پرستی کی حکایت قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور یاد کرو جب کہا ابراہیم سے ان کے پروردگار نے گردن جھکا دو، قال عرض کی ابراہیم نے اسلمت لرب العالمین، میں گردن جھکاتا ہوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے. اس آیہ کریمہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا جذبہ سپاس، فداکاری، قربانی، للہیت، عبادت اور ان کی مخلصانہ جدوجہد سب چیزوں کو بیان کیا گیا. اور ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے اللہ رب العالمین کی جو صفت و ثنا ادا کروائی گئی وہ یہ کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے گردن جھکائی جہانوں کے پروردگار کے سامنے. ہو نہ ہو اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ وہ قوم جو ان کے دور میں پتھر کے بنے ہوئے اسلام کے سامنے جھکتی تھی، اور کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو بلیوں اور جانوروں کے سامنے جھکتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے یہ لفظ نکلوانا کہ میں جس رب کو رب مانتا ہوں وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس طرح اللہ رب العالمین کی صفات توحید بھی ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے ادا کرائی گئیں کہ وہ جو عقیدہ تسلیم کرتے تھے یا منواتے تھے اس کی جہتیں یہ تھیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, اور وصیت کی اسی دین کی اور انہی عقائد اور انہی نظریات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو. یا بَنَيَّ, اے بیٹو, ان اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون, بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین, سو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنے اولاد کے نام, اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنی اولاد کے نام, یہ دنیا بھر کے صالحین کی عادت, دنیا بھر کے نیک لوگوں کی عادت کہ وہ جن نیکیوں کے ہجوم میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, جب وہ دنیا سے اٹھتے ہیں تو ان کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد بھی ان کی زندگی کے انہی نقوش کو اپنائے اور ظلمت و اندھیروں سے گلو خلاصی کرے اور روشنیوں میں زندگی بسر کرے. ابراہیم علیہ السلام کی چاہت اور یعقوب کی خواہش بھی یہی تھی کہ ان کی اولاد اسی راستہ پر چلے. بلا شبہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس خواہش کی بھی تکمیل کی, اور رسول اللہ علیہ السلام کو جو امت بخشی اس کا نام یہی رکھا کہ کنتم خیر امت, اور ان کو کہا بھی یہ کہ یہ مسلمان امت ہے, اور رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والوں کو بھی کہا گیا کہ تم مسلمان ہو, اور تمہارا نام جو ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم نے گویا رکھا ہے. اس طرح ابراہیم خلیل اللہ کی یہ خواہشات, تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہوئیں. یہاں ان اللہ اصطفى لکم الدین, بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے تمہارا دین, دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس جملے کا زبان پر بحیثیت ورد آنا بڑا جمالیاتی ماحول پیدا کرتا ہے, اور قاری قرآن کے سینے میں ایک کسک پیدا کرتا ہے کہ وہ سمجھے, وہ جانے, وہ اس لفظ کا ورد کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جس دین کا استفاء کیا ہے, چنا ہے, وہ اسلام ہے. اور پھر قرآن نے اس کا واضح اعلان بھی کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. یہی روحانی تربیت تھی جس کا اظہار رسول اللہ علیہ السلام اپنے غلاموں کے سامنے وقتاً فوقتاً کرتے رہتے. ذاک تعمل ایمان من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد علیہ الصلوۃ والسلام رسولا او کما قال, ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا, اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا, اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا. ناظرین, ان آیات کے ابلاغ میں اگر کوئی پہلو تشنہ رہ گیا ہے تو میرے ساتھ شرکاء درس توجہ مبذول کروا سکتے.
قبلہ شاہ صاحب, فلا تموتن الا وانتم مسلمون میں کہا گیا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمانی کی حالت میں, تو کیا موت میں بندے کو اختیار ہے؟ اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں.
موت اختیار میں نہیں ہے, دراصل ممانعت موت کی نہیں ہے, ممانعت اس بات کی ہے کہ تمہاری موت اس طرح نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو, یعنی تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام دین پر کار بند ہو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف کے صدقے ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے